السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لیسن نمبر 9، فتنے انکار حدیث اور جھوٹی حدیثیں گھڑے جانے کے اسباب. آج کا ہمارا ٹاپک ہے نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ یہ فتنہ کیسے شروع ہوا، انکار حدیث کا فتنہ، اور جھوٹی حدیثیں گھڑے جانے کے کیا اسباب تھے، وہ کیا حالات، کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں. اب یہ آج کا جو ٹاپک ہے جو ہم ڈسکس کریں گے، یہ دراصل ہم بالکل ہی مختصراً لیں گے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اسلامی تاریخ پر نگاہ ڈالنی ہوگی. اسلامی ہسٹری جو ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا. اب بہت تفصیل سے تو ہم اسلامی ہسٹری میں نہیں جا سکتے، لیکن مختصراً ہم دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم تفصیل سے اس میں گئے تو اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی نقل کی ضرورت کب پڑتی ہے، یعنی نقلی چیزیں کب بنائی جاتی ہیں. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہیرے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی لیے زرکون بنائے جاتے ہیں، زرکون نقلی ہیروں کو کہتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن آپ خبریں سنتے رہتے ہوں گے کہ جعلی نوٹس بنائے جاتے ہیں. تو جعلی نوٹس کب بنائے جاتے ہیں؟ جب نوٹس کی اہمیت بہت زیادہ ہو. تو نقلی نوٹس بھی اس وقت بنائے جاتے ہیں جب اصلی نوٹس کی زیادہ اہمیت ہو. تو جس بھی چیز کی جب اہمیت ہوتی ہے تو وہ اس کی نقل ضرور تیار کی جاتی ہے. جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، لوگ جس کو زیادہ پسند کرتے ہوں، لوگ دوسرے لوگ پھر اسی چیز کو بنانے لگتے ہیں جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جاپان کی ہر چیز بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی ڈپلیکیٹس بھی تیار کر لی جاتی ہیں، اس کی نقل بھی تیار کی جاتی ہے، وہی چیز مارکیٹ میں لائی جاتی ہے اور پھر اس کو سستے داموں بیچا جاتا ہے. تو اسی طرح سے حدیث کا وضع کیا جانا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حدیث کی اہمیت بہت زیادہ تھی اور ہے اور رہے گی بھی انشاءاللہ قیامت تک. تو اس زمانے میں حدیثیں جو وضع کی گئیں، اگر ہم اسلامی تاریخ میں دیکھیں، تو اس لیے وضع کی گئیں کہ لوگ یہ بات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ حدیث بیان کرنے والوں کی یا حدیث کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اگر کوئی شخص کوئی بات کہتا ہے، عام سا شخص یا چاہے وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کی بات کی اہمیت اتنی نہیں ہوں گی، لیکن اگر وہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، تو اسی بات کی اہمیت بہت بدل جاتی ہے. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ حدیث کو لوگ اتنا مانتے ہیں، اتنا اس کو درجہ دے رہے ہیں، اتنا زیادہ حدیث پر ان کا یقین ہے، تو لوگوں نے اپنی بات کو منوانے کے لیے حدیثیں گھڑنی شروع کی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں یہ کہتے ہیں کہ ساری کی ساری حدیثیں وضع کی گئیں. پھر ایک اور بات یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیثیں ضروری نہیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں انہی کی بات میں اختلاف ہے. تو اب جو لوگ پہلے سے یہ ذہن لے کر آئے ہوں، پہلے سے فیصلہ کر چکے ہوں کہ ہمیں یہ بات ماننا نہیں ہے، اس کے لیے وہ دلائل لے کر آتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثیں یا تو ساری وضع کی گئیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیثیں ضروری نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اسلامی ہسٹری کی طرف جائیں، ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھیں کہ اگر ہم کو تاریخ پڑھنی ہو تو ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے تاریخ شروع ہوئی تھی، ہسٹری شروع ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا اسلامی تاریخ، یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت واسٹ ٹاپک بھی ہے. ہم اس کو مختصراً دیکھیں گے. دو پوائنٹ آف ویو ہم کو نظر آتے ہیں یا ملتے ہیں اسلامی تاریخ کے پڑھنے والوں کے. حالات اور واقعات کو سمجھنے کے لیے وہاں سے دیکھیں جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر وہاں سے چل رہے ہیں، آپ آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد صحابہ کا دور ہے، اس کے بعد، یعنی آپ فارورڈ چل رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی، ایک ایک قدم آپ جب آگے لے رہے ہیں تو بات پوری کلیئر ہو جاتی ہے، بات پوری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں اور آپ ایک ٹیبل پر اور چیئر ہے، آپ کے چیئر ہے اور ٹیبل ہے، سمجھے آپ کو جانا ہے دروازے کی طرف، آپ ٹیچر ہیں، آپ چل رہے ہیں دروازے کی طرف تو آپ سیدھا سیدھا جائیں گے نا، یہ صحیح طریقہ ہے، اور آپ سیدھا سیدھا جائیں گے تو دروازے تک پہنچ جائیں گے، تو آپ کو صحیح راستہ مل جائے گا، یہ صحیح طریقے سے آپ چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ الٹا منہ کر کے جاتے ہیں، بیکورڈ اگر آپ چلتے ہیں، تو آپ دیکھیں اس میں چانسیس ہے یا نہیں گرنے کے، ہے نا، بہت چانسیس ہو سکتے ہیں گرنے کے۔ تو سیرت بھی اگر ہم پڑھیں یا اسلامی تاریخ کو اگر ہم پڑھیں، تو ہم جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروعات کرتے ہیں سیرت کو پڑھنے کی، تو ہمیں سارے واقعات ایک کے بعد ایک انٹر لنک نظر آتے ہیں، اور خود بخود ہمیں وہ جو ان کے صحابہ کے اگر اختلافات تھے تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیوں وہ اختلافات ہوئے اور کیا وجوہات تھیں۔ تو یہ سیدھا طریقہ ہے ہسٹری کو جاننے کا۔ اور جب یہ لوگ سیرت پڑھتے ہیں، یعنی یہ پہلے والے نظریے والے لوگ، تو ان کو خود بخود ایک فیلنگ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ آپ کبھی سیرت پڑھیں، آپ کو خود اس کا تجربہ ہوگا کہ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں یا سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہم اس وقت اپنے آپ کو وہیں اسی ماحول میں محسوس کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی انہیں اسی ماحول کا ایک حصہ ہے۔ خود بخود اللہ کے رسول سے ایک محبت، ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول کی وجہ سے صحابہ کرام سے بھی ایک تعلق اور ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم محسوس کر سکتے ہیں جب ہم سیرت پڑھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو صحابہ کرام کا جو اس وقت حال تھا وہ بالکل ایسے تھا، ہم کو یہ فیلنگ خود آئے گی کہ جیسے ایسے لگتا ہے نا کہ وہ یتیم ہو گئے ہوں۔ جب کسی کے والدین کا انتقال ہو جاتے تو وہ کیا فیل کرتا ہے، تو صحابہ کرام کو بھی اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی، بالکل ایک طرح سے وہ اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس کر رہے تھے۔ تو اب کچھ اگر اس وقت آپس میں اختلافات ہوئے ہوں تو کوئی اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے تاریخ کو پڑھنے کا، دوسرے قسم کے لوگ، کہ تاریخ کو جو جاننا چاہتے ہیں وہ پہلے سے دروازے پر کھڑے ہیں، اور پھر دروازے سے پیچھے پیچھے آ کے وہ اپنی منزل تک جانا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ایسی کوشش وہ کرتے ہیں، بیکورڈ اگر وہ جانا چاہتے ہیں، تو کچھ واقعات ان کو ملیں گے، کچھ واقعات نہیں ملیں گے، اور وہ ایک تعلق جو اللہ کے رسول سے وہ پیدا نہیں ہو سکے گا، جو محبت کا تعلق ہے۔ اور ایک ڈیٹیچڈ فریم آف مائنڈ کے ساتھ چلتے ہیں تو کیا دکھائی دے گا، اگر دور سے ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز ہمیں واضح نظر نہیں آئے گی، کلیئر نظر نہیں آئے گی۔ بیک ٹریک سے اگر ہم جانا چاہیں گے تو تاریخ کو وہاں سے جاننا چاہیے جہاں سے وہ شروع ہوئی تھی۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام پر کرٹیسائز کیا ہے، طنز کیا ہے، تانے دیے ہیں، ان کو عجیب القاب سے نوازا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ لوگوں نے ہسٹری لکھی ہے یا یہ ان لوگوں نے تاریخ لکھی ہے جو صحابہ کرام سے دلی تعلق رکھتے ہی نہیں تھے، جو اللہ کے رسول سے جن کو محبت تھی ہی نہیں، وہ بیکورڈ گئے ہیں، یہاں کھڑے رہ کر تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں سے تاریخ شروع ہوئی تھی وہاں سے مطالعہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت پر سرفراز ہوئے، آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، آپ کی وفات سے پہلے پہلے اسلام تقریباً پورے عرب میں پھیل چکا تھا، بلکہ کچھ عرب کے باہر بھی اسلام پھیل گیا تھا، باطل مغلوب ہو گیا تھا، سپریس ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ آپ دیکھیں یہ بات آپ خاص طور سے ذہن میں رکھیں کہ مغلوب تو ہوا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا، دب گیا تھا۔ ہم خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کس طرح سے فتنہ انگیزیاں کی، خود اللہ کے رسول کی زندگی میں یہود فتنہ پھیلاتے رہے، جس کی بنا پر ان کو عرب سے باہر کر دیا گیا تھا، مدینہ سے باہر کیا گیا، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عرب سے ہی باہر کر دیا گیا۔ ایک اور فتنہ جو آپ کی زندگی ہی میں شروع ہوا تھا وہ تھا جھوٹی نبوت کا دعویٰ. اور یہ سب کس لیے تھا؟ کیونکہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنی شہرت اتنی عزت، تو لوگوں نے شہرت اور عزت کی خاطر خود سے گھڑ کر قرآن کے طرز پر جھوٹی وحی لوگوں کے سامنے پیش کی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمہ کذاب ہے اور بھی جو جھوٹے نبوت کے دائی تھے، اسود انسی کا نام ہمیں ملتا ہے، اور ان لوگوں نے خود ہی سے یہ بات گھڑ کر بتا دی کہ ہمارے اوپر نعوذ باللہ وحی بھی آتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹی عزت کے لیے وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے اور اس کا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، جبکہ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ وحی خود کے کہنے سے نہیں آتی، وحی تو اللہ تعالیٰ جس کو منتخب کر لیتا ہے انہی پر وحی آتی ہے، اور یہ پیغمبر ہوتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، آخری نبی تھے. آپ کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آنے والا تھا، وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا. تو جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے ساتھ جھوٹ گھڑا کہ ہم پر وحی آتی ہے، اور جھوٹا قرآن کے نام سے جھوٹی وحی پیش کی، اور یہ آج تک موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو یہ مسلمہ کذاب تھا، اس نے خود جو ہے خود سے قرآن گھڑا تھا. جیسے ہم آتے ہیں نا کہ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، قرآن کی جو آخر کی سورتیں ہیں، تو اس نے اسی طرح سے خود جھوٹا قرآن گھڑ دیا. کچھ مینڈک کے بارے میں کہا، کچھ کسی کے بارے میں کہا، خود عرب لوگوں نے اس کی غلطیاں نکالی کہ کیسا تم نے یہ گھڑا ہے، عربی کی جو عبارت ہے یہ تو خود اس میں اتنی کمیاں ہیں، جبکہ اللہ کا کلام ہر کمی ہر نقص سے پاک ہے، اس میں آج تک کوئی غلطی نہیں نکال سکا. یہ اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ چیلنج کیا کہ تم اس جیسی ایک سورت بنا لاؤ، سورت تو کیا وہ آیت بھی بنا نہیں پائے. تو ان لوگوں نے جھوٹی باتیں گھڑیں، اللہ کی طرف منسوب کی اور کہا کہ ہمارے اوپر وحی آتی ہے. تو آپ بتائیں کہ جو شخص شہرت اور عزت کی خاطر اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے، کیا لوگ شہرت اور عزت کی خاطر اللہ کے رسول پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے؟ تو یہ جو جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں یا وضع حدیث کا جو فتنہ کھڑا کیا گیا، اور جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیثیں ساری کی ساری وضع کی گئیں، فیبریکیٹڈ حدیثیں ہیں ساری کی ساری، تو جب لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں، جھوٹی وحی کا دعویٰ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول پر کیوں نہیں باندھ سکتے؟ بالکل ہوا تھا، ایسے ہی ہوا، انہوں نے باندھا جھوٹ اللہ کے رسول پر اور خود سے حدیثیں گھڑ گھڑ کے لوگوں میں پھیلائیں. کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں حدیث کہنے والوں کا، سننے اور سنانے والوں کا بہت زیادہ چرچا تھا، اتنی زیادہ ان لوگوں کی شہرت ہو جاتی کہ ان لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا. اب یہ تو وہ لوگ تھے جو متقین تھے، صحابہ کرام کے تربیت یافتہ تابعین اور محدثین، لیکن ہر کوئی تو ایسا متقی نہیں تھا. ہر ایک کے دل کی بات تو ہم نہیں جان سکتے کہ کون کس کی خاطر علم کی طرف آیا ہے. تو لوگوں نے حب جاہ یا حب دنیا، اس کی وجہ سے جھوٹی حدیثیں گھڑیں تاکہ ان کو شہرت ملے. صحابہ اور محدثین اور تابعین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی نیت خالص تھی اور انہوں نے یہ سارا کام اللہ کی خاطر کیا. ان کو دنیا کی عزت نہیں چاہیے تھا، لیکن خود بخود ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عزت بھی دی اور اخروی کامیابی کا ذریعہ بھی بنے گا ان کا یہ کام ان کے لیے. آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کتنی زیادہ شہرت ہوتی تھی حسن بصری، ہم نے بار بار ذکر کیا حسن بصری کا، بہت مشہور تابعین میں سے، صحابہ کرام کے شاگرد تھے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ان کی تربیت ہوئی تھی، بہت ہی نیک انسان تھے، ان کے بارے میں بہت سارے جملے ملتے ہیں. کچھ تابعین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر حسن بصری صحابہ اللہ کے رسول کا دور پا لیتے تو صحابہ کرام میں ان کا سب سے ممتاز درجہ ہوتا تھا. تو ان کے بارے میں آتا ہے حسن بصری جو کہ تابعی تھے، کہ ان کو نہ لوگ دن کو لیٹنے کا موقع دیتے تھے نہ شام کو لیٹنے کا موقع، ٹوٹے پڑتے تھے ان کے اوپر لوگ، اتنی شہرت اتنی عزت. ایک اور تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے میرا راستہ روک دیا ہے، میں باہر نکل نہیں سکتا اور مجھے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. تو اتنی زیادہ عزت اور اتنی زیادہ شہرت ان کو مل رہی تھی. اب اگر صحابی رسول کوئی شہر میں چلے جاتے تو آپ خود سوچیں کہ جب محدثین کی اتنی زیادہ اہمیت تھی تو صحابہ کا کیا حال ہوگا؟ تو یوں سمجھے کہ یہ ایک چلتا سکہ تھا اس زمانے میں، ایک فیکٹ تھا، حدیث رسول کو آگے پہنچانا یا اس کا علم حاصل کرنا یا سکھانا، علم حدیث اس وقت کی ضرورت تھی۔ کسی بھی شہر میں اگر اللہ کے رسول کے صحابی تشریف لاتے ہیں یا تشریف لے جاتے تھے تو کہا جاتا ہے کہ لوگ امٹ امٹ پڑتے، ٹھٹ کے ٹھٹ لوگوں کے لگ جاتے، اور وہ لوگ کہتے کہ ہم ان کو دیکھ لیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، جن آنکھوں نے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے ہم ان صحابہ کرام کو دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی۔ اور یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی، اِذَا رَأَوْكُمْ مَدَّتْ عَلَيْكُمْ أَعْنَاقُكُمْ أَصْحَابِ رَسُولِ، کہ لوگ جب تم کو دیکھیں گے تو گردنیں پلٹا پلٹا کر دیکھیں گے کہ یہ ہیں اصحابی رسول۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ اتنی شہرت، اتنی عزت اور اتنا سینٹر آف اٹینشن ہم بن سکتے ہیں صرف حدیث کی وجہ سے، تو ان لوگوں نے دنیا کی خاطر، حب جاہ کی خاطر حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ دوسری حمایت ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو 10 سالہ دور تھا وہ بہت زیادہ امن اور سکون کا دور تھا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 8 سالہ دور وہ بھی پرسکون ہی تھا، اس کے بعد فتنوں نے سر اٹھانا شروع کیا، کوفہ، بصرہ، شام، ایران، روم، یہ سب فتح ہو چکے تھے علاقے، جگہ جگہ انصار جو ہے، یہ لفظ ابھی آپ ہم بہت زیادہ اس کا ذکر آئے گا، یہ ہوتے ہیں فوجی چھاونیاں، کنٹونمنٹس کہتے ہیں جس کو، بلاد اور انصار، بلاد بلد کی جمع ہے، انصار مصر کی جمع ہے، تو جگہ جگہ فوجی چھاونیاں بنا دی گئی تھیں جہاں پر ملٹری رہتی تھی، فوجی رہتے تھے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو، کیونکہ اتنی بڑی حکومت جب پھیل گئی تھی مسلمانوں کی، اتنا علاقہ فتح ہو گیا تھا، تو اس کے لیے آرمی بھی ویسی چاہیے، اور آرمی کہاں سے مہیا ہوگی، تو دیہاتوں سے جو بدوی عرب تھے وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، فتوحات بہت زیادہ ہو رہی تھیں، ہیوج آرمی کی ضرورت تھی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ صحابہ کرام کو ان لوگوں کی تربیت کے لیے انصار میں مختلف جگہ بھیج دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کو الگ الگ امصار میں بھیج دیا، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی اس وقت کتنی ضرورت تھی، کیونکہ صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی خاطر اسلام نہیں لائے تھے، بلکہ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں اللہ کی خاطر اسلام قبول کیا تھا، تو ہر صحابی کو تربیت کے لیے ان امصار میں بھیج دیا گیا۔ اور صحابہ کون تھے؟ صحابہ کی تربیت کس نے کی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب صحابہ کرام جو تھے ان کا تو مقصد صرف اللہ کے لیے تھا، نہ ان کو مال غنیمت چاہیے تھا، نہ شہرت، نہ بادشاہت، ان کے نزدیک بادشاہت ضروری نہیں تھی، لیکن دین کی سرفرازی ان کے نزدیک مقصود تھی، لکلمت اللہ ہی الاولیا، کہ اللہ کا کلمہ ہی ہر جگہ بلند ہو۔ اب صحابہ کرام کی جو نیت تھی اور صحابہ کرام کی جو سوچ اور فکر تھی، اب یہی سوچ اور یہی فکر ہر ایک کی تو نہیں ہو سکتی، اسلام مختلف علاقوں میں پھیل گیا تھا، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، اور یہ جو آس پاس کے جو دیہاتی علاقے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جہاں ان کو دیہاتوں میں ایک روٹی کے لیے بھی مشکل ہے، روٹی کمانا بھی ان کے لیے مشکل ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ فوج میں بھرتی ہوا جائے تو مال غنیمت بہت زیادہ ملتا ہے، تو ہر کوئی جو ہے خالص نیت کے ساتھ نہیں آیا تھا اس آرمی میں جوائن ہونے کے لیے یا اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگوں کی نیت خالص تھی کہ وہ خالص اللہ کی خاطر جہاد کر رہے تھے، لیکن سارے لوگ تو ایسے نہیں تھے، بلکہ کچھ لوگ یقیناً اس میں ایسے بھی تھے کہ جو بیٹر لیونگ اسٹینڈرڈ کے لیے آئے تھے، کہ ان کا معیار زندگی بلند ہو جائے، طرز زندگی ان کا بہتر ہو جائے، جو ہمیشہ سے غریب اور فقیر تھے، روٹی کو بھی ترستے تھے، اب ان کے پاس ڈھیروں ڈھیروں مال آ گیا، کیونکہ مال غنیمت کی تو کثرت تھی اس وقت، کثرت۔ ہم نے پڑھا تھا نا پہلے ہی دن کہ جب کیسر و کسرہ کے ہزاروں سال کے جمع شدہ خزانے اس مسجد نبوی جو کہ کھجور کے تنوں سے بنائی گئی تھی، اس مسجد نبوی کی طرف وہ خزانے بہے چلے آ رہے تھے، بہے چلے آ رہے تھے، اتنا مال غنیمت تھا۔ اب یہ جو مال غنیمت آ رہا تھا تو صرف مال غنیمت ہی تو نہیں آ رہا تھا، بلکہ ساتھ میں لونڈی اور غلام بھی آ رہے تھے۔ اب آپ خود تصور کریں، ایران سے غلام آ رہے ہیں، روم سے غلام آ رہے ہیں، اور یہ سب کون لوگ تھے؟ اس معاشرے کے ایلیٹس، بڑے پیسے والے، کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ اب آپ اس ٹرمائل کو دیکھ رہے ہیں کہ جو بالکل غریب تھے وہ امیر ہو گئے، اور جو بہت امیر تھے، جو کئی کئی غلاموں کے مالک تھے، وہ غلام بن گئے۔ ان سب باتوں کے اثرات آپ محسوس کر سکتے ہیں، ہے نا؟ آپ خود سوچیں کہ اگر اچانک ایسا کچھ ہو جائے کہ ایک امیر شخص ہے جس کے پاس خود کئی غلام ہیں، اب اس ایسی تقدیر پلٹ جائے کہ وہ غریب ہو گیا ہو اور خود کسی کا غلام بن گیا ہو، یا جو اس کے غلام تھے وہ خود اس کے ماسٹر بن گئے ہوں، تو دل کے اندر ایک جیسے کینہ کچھ نہ کچھ تو پیدا ہوتا ہے، حسد، جلن۔ تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہیں ایک بالکل عجیب ماحول نظر آتا ہے، اس وقت کی سوسائٹی کو آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ کیسا چینج تھا، کیسے حالات کا انقلاب آ رہا تھا، کتنی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ اور یہ بات ساری آپ اس لیے بھی دھیان میں رکھیں کہ آئندہ ہو سکتا ہے آپ اور ہم میں سے جو بھی اسلام کی تاریخ پڑھیں تو اس میں اسلامی ہسٹری میں مسلمانوں کی خانہ جنگی، سول وارس کے بارے میں پڑھیں گے، تو پڑھتے پڑھتے بعض اوقات ذہن کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھلا مسلمانوں میں آپس میں جنگیں کیوں ہوئیں، حیران ہوتے ہیں ہوتا ہے انسان۔ تو حیران نہ ہوں، اس لیے کہ آپ یہ بات بتائیے کہ اگر معاشرہ تھوڑی دیر کے لیے انسٹیبل ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت کے دور میں، تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو تھی وہ ایک ایسی تھی کہ آپ چھت بھی تھے اور بنیاد بھی تھے۔ اب کسی بھی چیز پر جو عمارت کھڑی رہتی ہے تو مین اس کی بنیاد اور چھت ہوتا ہے، ہے نا؟ اور جس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ پلرز ہوتے ہیں، تو اس عمارت کے چار پلرز چاروں خلیفہ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب امیجن کریں کہ ایک گھر ہے اور اس کی بنیاد ہے اور چھت ہے، اب اچانک چھت اور بنیاد جو ہے وہ گر جائے تو کیا ہوگا، اور دو ستون بھی گر جائیں ساتھ میں، تو ہم تو سب آرام سے کہہ سکتے ہیں نا کہ کوئی چانسز نہیں ہے باقی رہنے کے، فنش، ساری عمارت ختم ہو گئی۔ لوگ کہیں کہ ہاں، لوگ کہتے کہ ہاں اسلام نام کا بھی کوئی دین تھا پہلے، یہ فلاں لوگ بھی تھے، اسلام آیا تھا، تب اسلام کی عمارت صرف ٹو پلرز پر کھڑی رہ گئی، یعنی عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب عثمان بھی شہید کر دیے گئے، ایک ہی پلر رہ گیا۔ اب اگر ان حالات میں دو یا تین جنگیں ہو جاتی ہیں، دو ہی جنگوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو کہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ یہ دو جنگیں ہوئی مسلمانوں میں، جو کہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا تکلیف دہ ٹاپک ہے۔ یہ جمل وہ جنگ تھی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوئی تھی، اور ایکچولی آپس میں لڑنے کے لیے نہیں شریک ہوئے تھے، بلکہ یہ تو قصاص لینے کے لیے گئی تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن وہی کہ اس وقت جو فتنہ جو لوگ تھے، ان لوگوں نے اس کو جنگ بنا دیا اور جنگ بھڑکا دی۔ اسی طرح ایک اور دوسری جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، جو کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو اگر ایسی حالت میں کہ جب ایک عمارت کا چھت، بنیاد، پلر سب گر جائیں، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر اسلام انسٹیبل ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اگر کچھ کلیشز ہوتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر اس وقت پانچ چھ جنگیں بھی ہو جاتی تو بھی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بس یہ چند دن کے لیے ہوا، کچھ عرصے کے لیے ہوا، اس کے بعد تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ایسا اسٹیبل ہوا، اتنا مضبوط محل بن گیا، یا اتنی عظیم و شان عمارت اس کی کھڑی ہو گئی، اور دو چار پانچ سال نہیں، دو تین ڈیکیڈز نہیں، بلکہ چھ صدیوں تک مزید اسٹیبل رہا، اور بعد کی چار صدیوں میں بھی گرتے گرتے اسلام جو ہے اس کی جو خلافت تھی وہ گری، یعنی ایک ہزار سال تک اسلام پھر بھی باقی رہا، اس کی خلافت، حکومت باقی رہی، اور چھ صدیوں تک تو بہت اچھی حالت میں رہا۔ آپ دیکھیں کہ یہ تو اتنا بڑا معاملہ تھا، یعنی ایک نہیں تین بر اعظموں پر اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اگر ایک گھر میں ہی ماں باپ کا اچانک انتقال ہو جائے تو جو آپس میں بہن بھائی ہیں ان میں اختلاف ہو جاتا ہے، جن کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا، جن کے درمیان کبھی اختلاف رائے نہیں ہوا، وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات ماں باپ کے انتقال کے بعد۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد تو یہ ہونا ہی تھا، پاسبلٹیز میں سے تھا یہ کہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی آپ دیکھیں کہ خلافت کے وقت کوئی ایسا جھگڑا کھڑا نہیں ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بہت اچھے سے گزرا، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی 8 سال تک بہت اچھے سے گزرا، اس کے بعد یہ جو ہے شورش شروع ہوئی۔ پھر یہ صحابہ تھے، اور صحابہ بھی کس درجے کے کہ اللہ کے رسول نے خود ان کو بشارتیں دی تھیں۔ تو پھر اگر دو صحابہ میں آپس میں جنگ ہو گئی تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اور سبھی صحابہ بہت متقی تھے ہم سب جانتے ہیں۔ تو تقویٰ نہ ہوتا اگر تو سارے کے سارے آپس میں لڑ پڑتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی بہت زیادہ سوجھ بوجھ سے کام لیا۔ تو یہ انقلاب آپ دیکھیں کہ حالت کیسے پلٹا کھا رہے تھے، کہ کل تک جو خود غلام تھے یا غلاموں کے مالک تھے وہ آج خود ایک ان پڑھ جاہل بدو کے غلام بن گئے۔ آپ کو خود معلوم ہوگا کہ روم اور ایران کے لوگ عربوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، ان کو بالکل ہی جاہل ان پڑھ سمجھتے تھے وہ لوگ، کہ یہ لوگ، اور بہت حکارت سے ذکر کیا کرتے تھے عربوں کا۔ کہا جاتا ہے کہ ایران کا ایک فارسی شاعر تھا فردوسی، وہ کہتا ہے اپنے اشعار میں کہ یہ عرب، عرب کے چوہے کہا جاتا تھا ان کو، کہ ان کی مجال کے ایران کے تخت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھیں۔ یہ ان کے اشعار تھے، آپ دیکھیں، یعنی وہ عربوں کو اس طرح سمجھتے تھے، اس طرح دیکھا کرتے تھے کہ ان کی کوئی ویلیو ان کی نظر میں نہیں تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہی عربوں کے وہ غلام بن گئے ہوں، اور کیسے لوگ جو خود کافی مالدار تھے اور غلاموں کے مالک تھے وہ ان کے غلام بن گئے ہوں، تو ایک ریزینمنٹ جو ہوتا ہے اندر سے، کینہ، غصہ، کیا اندر وہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے، عربوں نے ہم کو فتح کر لیا اور ہم محروم ہو گئے؟ تو وہ غصہ ان کا دب تو گیا تھا لیکن ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو اندر سے کینہ تھا وہ کینہ ختم نہیں ہوا تھا۔ اپنا کینہ وہ کیسے باہر نکالیں؟ اور ساتھ میں آپ دیکھیں کہ یہ جو مسلمان تھے، جو چھاونیوں میں آ کر آباد ہوئے تھے، انصار میں جو مسلمانوں کی آرمی تھی، یہ بھی وہ لوگ نہیں تھے جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں تربیت یافتہ ہوں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہر مسلمان کا لیول یا ہر آرمی کے جو مجاہد، آرمی کا جو سپاہی ہوتا ہے، اس کا لیول ابو بکر کی طرح ہوگا، کہ ہر شخص ابو بکر صدیق کی طرح متقی ہوگا۔ تو یہ تو ہماری سادگی اور سادہ لوہی ہوئی نا کہ ہم ایسا سمجھیں۔ جی نہیں، سب ایسے نہیں تھے، وہ تو صرف دولت کے لیے آئے تھے یا پھر جہاد کے لیے، ان کی کوئی ٹریننگ یا تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو اکثر تو نو مسلم فوجی تھے، اس میں عرب بھی شامل تھے اور غیر عرب بھی شامل تھے۔ اب چلے، ہو سکتا ہے عربوں کو تو کچھ نہ کچھ اسلام سے لائلٹی ہوگی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، لیکن جو غیر عرب ہے ان کو تو اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہوں گی، وہ تو دھیرے دھیرے ہی آئے گی۔ تب ان کو اسٹیبل کرنے کے لیے اور حالات کو صحیح رکھنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چھاونیوں میں صحابہ کو بھیجا۔ صحابہ کچھ تو مدینہ میں رہے، کچھ دور دراز علاقوں میں چلے گئے دین کی تبلیغ کے لیے اور ان فوجیوں کی تزکیہ اور تعلیم کے لیے۔ اب صحابہ کب تک دنیا میں رہتے؟ تین بر اعظموں پر اسلام کی حکومت پھیل چکی تھی، رفتہ رفتہ صحابہ کرام دنیا سے جانے لگے۔ اب فوجیوں میں مسلمان تو تھے لیکن متقیوں کی صحبت سے فوجی محروم ہوتے چلے گئے۔ پھر اس سطح پر ان کی تعلیم و تربیت نہ ہونے پائی، اسلام تو پھیلتا چلا گیا لیکن قرآن نہیں پھیل پایا۔ اور یہ لوگ جنگوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے یا صحابہ کرام کی دنیا سے چلے جانے کی وجہ سے، یہ لوگ اس تعلیم اور تربیت سے محروم رہ گئے، اس روحانی تعلیم و تربیت سے۔ تو حال یہ ہو گیا کہ جنگوں میں، کہا جاتا ہے کہ یرموک اور قادسیہ یہ بہت بڑی مشہور جنگیں ہیں اسلامی ہسٹری میں، اور ان کے دو بہت بڑے ہیروز کہلاتے ہیں جنہوں نے اس جنگ میں، جو سالار تھے، کمانڈر تھے، ایک عمر بن مادی کرب اور ایک بشر بن ربیعہ، یہ مسلمانوں کے ہیروز مانے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ بہادری سے لڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے طاقتور تھے یہ لوگ کہ گھوڑوں پر سے فوجیوں کو یوں اتار لیتے تھے جیسے کوئی لڑکیوں کو اٹھا لیتا ہے، ان کا جب قرآن کا امتحان لیا گیا کہ کچھ قرآن یاد ہے یا نہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہر مجاہد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوگا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہوگا, تو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ نہیں, اور جواب دیا شغلت بجہادہی عن حفظہی, کہ جہاد میں میں مشغول رہا اور قرآن پر توجہ نہ دے سکا, کہ جیسے ہی اسلام قبول کیا فوراً جہاد میں شریک ہو گئے اور پھر مسلسل مسلسل جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ قرآن حفظ کرنے کا مجھے وقت ہی نہیں ملا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جنگ کے سپہ سالار ہیں اور جنگ انہوں نے جیت کے دکھائی, ماشاءاللہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی. اسی طرح حافظ ابن حجر کہتے ہیں بشر بن ربیعہ کے بارے میں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کچھ قرآن یاد ہے تو وہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر خاموش ہو گئے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیسے پلٹا کھا رہے تھے, کہ ایک تو وہ دور تھا کہ صحابہ کرام, محدثین اور تابعین, ان کو تو قرآن کیا یاد تھا بلکہ ان کو حدیثیں بھی یاد تھیں. آپ کو کل واقعہ بتایا تھا کہ ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ ابن شہاب زہری کے بارے میں ہی آتا ہے شاید, کہ انہوں نے ان سے کہا گیا کہ اچھا سورہ بقرہ سنائیے, تو انہوں نے سورہ بقرہ فر 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 سنا دی. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سورہ بقرہ سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سنا سکتا ہوں, اس سے بھی زیادہ تیزی سے, یعنی ان کو احادیث بھی اس طرح سے یاد تھی. تو آپ امیجن کریں, تصور کریں ذرا کہ ایک دور محدثین, تابعین اور تبع تابعین کا یہ تھا, اور کچھ لوگ جو جہاد میں شریک ہوئے وہ ایسے تھے کہ وہ سورتیں بھی نہیں پڑھ سکتے تھے قرآن کی, تو ان کی وہ علمی اور روحانی تربیت نہ ہو سکی. اب ان سپاہیوں کو ایک جگہ سمٹ کر بیٹھنے کا موقع نہ ملا, مصروفیت کی وجہ سے کوئی فتنہ اٹھ ہی نہ سکا کیونکہ سب کے سب مصروف تھے جہاد میں. مغربی افریقہ سے لے کر چینی ترکستان تک یہ سب پھیلے ہوئے تھے جہاد کے لیے, جہاد میں مصروف تھے. لیکن ایک خاص بات آپ یاد رکھیں کہ علم نہیں تھا ان کے پاس لیکن فتنہ جو بھی نہیں تھے. ان کی جو کمزوری تھی کہ اگر ان کو قرآن یاد نہ تھا تو وہ ان کی اپنی ذاتی کمزوری تھی, اور ان کی ذاتی کمزوری اسلام کی کمزوری کا باعث نہ بن رہی تھی. یہ بات آپ خاص یاد رکھیں کہ ان کی ذاتی کمزوری اسلام کی کمزوری کا باعث نہیں بن رہی تھی. دوسرے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور رس تھے, معاملہ فہم تھے اور بہت دور کی نگاہ رکھتے تھے. ہم سب ان کے بارے میں جانتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہا جاتا ہے ایک شخص تھا صبیغ العراقی, سوات سے صبیغ. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینہ میں رہتے تھے لیکن ان کو سارے علاقوں کی خبر ہوتی تھی, بہت الرٹ رہا کرتے تھے, کس نے کیا پہنا, کس نے کیا کیا, سب کی خبر رکھتے تھے. یعنی انہوں نے جو گورنرز جو ہے جگہ جگہ جو مخصوص کیے تھے, حکمراں اپنی طرف سے حاکم جو بھیجے تھے, ان سب کی خبر رکھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ کس نے کون سا لباس پہنا, کون کیا کھاتا ہے اور کس نے کیا کیا, اس کی بھی خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتی تھی. یہاں تک کہ کس نے کون سا شعر کہا, اس کی بھی وہ خبر رکھتے تھے. انہوں نے اپنے لوگ جگہ جگہ مقرر کر رکھے تھے, اور جیسے ان کے بارے میں کچھ خبر ملتی فوراً ان کو مدینہ بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا. ان کو معلوم ہوا کہ انہوں نے جو حاکم مقرر کیا تھا کسی علاقے میں, اس حاکم نے اپنے گھر پر پہرے دار رکھا ہے, محافظ رکھا ہے, سیکیورٹی گارڈ رکھا ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ مدینے آؤ اور اس بات کا مجھے جواب دو. وہ صحابی جب وہاں پہنچے تو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ وہاں کے علاقوں کا دستور ہی, علاقے کے لوگوں کا دستور ہی یہ ہے کہ وہ سب اپنے گھروں کے آگے محافظ رکھتے ہیں, اس لیے میں نے ایسا رکھا. اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ وہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا رہا ہے, پھر اس کو بلا کر پوچھتے, پھر وہ جواب دیتا. اتنی سخت نگرانی رکھی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو کیسے ممکن تھا کہ ان کے زمانے میں کوئی شخص فتنہ اٹھاتا اور ان تک بات نہ پہنچتی. صبیغ کے بارے میں بھی ان کو خبر لگ گئی, پتہ یہ چلا کہ قرآن کے بارے میں یہ صبیغ نامی شخص مسلمانوں کی چھاونیوں میں کچھ پوچھ گچھ کرتا تھا. اب یہ نہیں پتہ کہ وہ کس قسم کی باتیں کرتا تھا, لیکن خیال یہ ہے کہ وہ کچھ متشابہات کے بارے میں شبہات اٹھاتا تھا. آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن میں متشابہات ہیں آیات, تو متشابہات کے بارے میں وہ لوگوں کے درمیان وسوسہ ڈالتا تھا, اندیشہ پیدا کرتا تھا, کہ فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں ایسا بتایا گیا. اب کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی چھاونیوں میں ہوتے ہوتے مصر پہنچا, اور مصر میں وہاں پر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ والی مصر بھی ہے اور مصر کو کانکر بھی انہوں نے کیا تھا, فاتح مصر بھی کہلاتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے مصر پہنچا, جب عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بارے میں خبر ہوئی تو یہ بہت زیادہ معاملہ فہم تھے یہ بھی صحابی, اور یہ اپنی معاملہ فہمی میں عرب میں اسلام سے پہلے ہی مشہور تھے, پولیٹیکلی بھی بہت تیز تھے. انہوں نے فوراً عمر رضی اللہ عنہ کے پاس صبیح کو روانہ کر دیا, ساتھ ہی قاصد کو 7 خط دے کر بھیج دیا اور اس میں لکھ دیا کہ یہ شخص کیا کیا باتیں کرتا ہے اور کس طرح سے فتنہ کھڑا کر رہا ہے. جب قاصد پہنچا اور خط پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہوئے تو قاصد سے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے, اور قاصد سے کہا کہ دیکھو اگر وہ شخص بھاگ گیا اس عرصے میں تو پھر تیری خیر نہیں. کہا جاتا ہے قاصد تو اس کی تو ہوش اڑ گئے, وہ دوڑا دوڑا گیا اور جہاں اس نے صبیح کو ٹھہرایا تھا وہاں سے صبیح کو لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا. اب صبیح کو تو کچھ پتہ نہیں, وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میری بہت عزت افزائی ہوگی. ادھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ کھجور کی شاخوں کا ایک گچھا منگا کے رکھ لیا, کھجور کی جو چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوتی ہیں نا وہ اپنے پاس منگا کے رکھ لیں. پھر جب صبیح سامنے آیا تو پوچھا کہ تو کون ہے, کہنے لگا میں اللہ کا بندہ صبیح ہوں. یہ بھی انداز دیکھیں جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ انداز ہوتا ہے کہ باتوں باتوں میں ہی سامنے والے کو کہنا چاہیے نا, کہ ایک طرح سے امپریس کر دیتے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ کے بندے ہیں, یا کبھی کوئی لوگ کہتے ہیں نا اب ہم تو بہت گناہ گار ہیں, تو یہ گناہ گار ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہنا, کہ اس کا مطلب سامنے والا کہے نہیں نہیں آپ تو بہت متقی ہیں. تو یہ بھی انداز ہوتا ہے ایسے جھوٹے لوگوں کا, بہت ہی ماڈسٹ بنتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چھڑی اٹھائی اور یہ کہتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ عمر ہوں, یہ کہتے ہوئے اس کے سر پر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا. کہا جاتا ہے کہ اتنا مارا کہ صبیح کا سر لہو لہان ہو گیا, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی ہی مار میں اس کی عقل ٹھکانے آ گئی صبیح کی. لکھا ہے کہ مار کھا ہی رہا تھا کہ صبیح نے چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ اے امیر المومنین بس کیجئے, اپنے سروے میں جو کچھ پاتا تھا وہ سب باہر نکل گیا, یعنی جو بھی خناس اگر میرے ذہن میں بھرا ہوا تھا, جو شبہات شکوک و شبہات میں مسلمانوں میں پیدا کر رہا تھا, جو فتنہ تھا میرے ذہن میں, وہ سب کا سب باہر نکل گیا. اتنا بڑا یہ فتنہ اٹھا رہا تھا تو اسی وقت یہ فتنہ ختم کر دیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال تھا کہ صبیح خوارج کی جماعت سے تعلق رکھتا تھا, خوارجائٹس جو ہوتے ہیں نا, اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہا تھا کہ یعنی ایک خوارج کی ایک شاخ ہوگی, اس کی ایک شخص کے بارے میں جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک اعتراض کیا تھا کہ اے محمد عدل کیجئے یا انصاف کیجئے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں ہی عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. جب وہ شخص جانے لگا تھا تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو خوارج میں سے ہوں گے. تو خوارج مطلب جو ایک الگ ہٹ جانے والا طبقہ, ایک الگ ہٹ جانے والا فرقہ, اس کے بارے میں ابھی آج ہم پڑھیں گے. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا, اس صبیح کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مارا, اس کو ٹھیک کر دیا, اس کے بعد اس کو بصرہ بھیجا گیا, مصر تو نہیں گیا یہ شخص, بصرہ چلا گیا. لیکن وہاں پر بصرہ میں جو وہاں کے والی تھے, جو وہاں کے گورنر تھے, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ان کے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کڑی تاکید تھی کہ صبیح پر کڑی نظر رکھی جائے, اس کو انڈر سرویلنس رکھا جائے, حکم تھا کہ اس کے ارد گرد لوگ جمع نہ ہونے پائے. تو دیکھا کتنی دور اندیشی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فتنہ کھڑا ہوا, اس فتنے کو ختم کیسے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک شخص ہے جو آ کر کچھ شکوک و شبہات پھیلا رہا ہے. اب اس شکوک و شبہات کی وجہ سے اس شخص کو پکڑ لیا گیا, اس کو سیدھا کر دیا گیا, اور اس کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا, بلکہ جس شہر میں گیا اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو کڑی نگرانی میں رکھا جائے, اور کہا گیا اس حکم کی تعمیل جس طرح ہوتی تھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبیح کے ساتھ نشست و برخواست کوئی نہ کرے. کہا جاتا ہے کہ لوگ اگر وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر 100 لوگوں کی ٹولی بھی بیٹھی ہوتی تو صبیح کو دیکھ کر سب کے سب منتشر ہو جاتے. اب آپ خود بتائیں کہ جب لوگ ہی نہ ہو تو وہ کس سے باتیں کرے گا, دیواروں سے تو باتیں نہیں کی جاتی, اور نہ ہی آج ہمارے جیسا زمانہ تھا کہ ایک انگلی پریس کی, انٹرنیٹ کا تو زمانہ نہیں تھا, نہ ہی ایس ایم ایس تھے کہ سینڈ آل کر دیا, نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو خود بخود وہ فتنہ ختم ہو گیا. यानी जब लोग ही उससे नहीं मिल रहे हैं, लोग ही उसकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो दीवारों से तो बातें नहीं कर सकता था वो, लिहाजा ये फितना ख़त्म कर दिया गया। अब एक और बात जो हमें मिलती है कि उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु, एक रिवायत उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुन रखी थी, आप उन लोगों से डराया करते थे जो साहिब इल्म व फिक्र हों। कौन? जो साहिब इल्म व फिक्र हों लेकिन दीन से उनका कल्ब बेताल्लुक हो। इल्म तो बहुत है, सोच भी यानी फिक्र भी बहुत है उनकी, बहुत सोचते हैं, या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि जो बड़े बड़े थिंकर होते हैं उस तरह के हैं, गौर व फिक्र करने वाले लोग। इल्म इल्म भी है, लेकिन क्या है, दीन की रूह से उनका दिल बेताल्लुक है। तो ऐसे लोगों से डराया करते थे, ये भी कहा करते कि इस उम्मत की हलाकत उन लोगों से होगी जो आलिम और मुनाफिक होंगे, यानी तालीम याफ्ता बेदीन लोग। तो ये बात हम सब के लिए वार्निंग है, देखा जाए तो, कि हम कहीं भी जाएं इल्म हासिल करने के लिए तो किसी के भी इल्म से इम्प्रेस ना हो जाएं, इतने मुतासर ना हो जाएं कि कहीं सिर्फ ग्रामर ही ग्रामर पढ़ाई जा रही है और हम उसका उसका चर्चा तो नहीं है, या कहीं सिर्फ तजवीद ही तजवीद पढ़ाई जा रही है और उसका चर्चा तो नहीं है, या कहीं सिर्फ तफसीर ही तफसीर हो रही है। तो ये जो है, हम बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें, बहुत ज़्यादा हम दूरंदेशी से काम लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई फितना उठाया जा रहा है, कि कोई एक ख़ास सोच और एक ख़ास फिक्र पैदा की जा रही है। तो इंसान को सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए या लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो अब ये बात हम देखते हैं, ये तो मामला चल रहे थे। अब उमर रदी अल्लाह तआला इतने अलर्ट रहा करते थे, फिर क्या हुआ? उमर रदी अल्लाह तआला के दर्जे का तो कोई और वैसा नहीं था। सहाबा कहते हैं, जब तक उमर ज़िंदा थे इस्लाम उरूज पर उरूज पाता चला गया, इस्लाम हमसे करीब से करीब आता चला गया, और जब उमर हम में से चले गए तो इस्लाम हमसे दूर से दूर होता चला गया। अब ये बात नहीं थी कि दूसरे लोग कोई भी बेहतर नहीं थे, ऐसा नहीं था। बहरहाल उस्मान रदी अल्लाह तआला भी बहुत ऊँचा मुकाम रखते थे, और इनका भी जो 8 साल का जो खिलाफत का दौर है बहुत ज़्यादा सही रहा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि 8 साल के बाद क्या हुआ कि जहाद या कताल जो है वो कुछ अरसे के लिए रुक गया। अब इतनी सारी इतनी बड़ी जो आर्मी थी, इतनी बड़ी आर्मी अब जो है आकर एक जगह ठहर जाए या एक जगह बैठ जाए, तो आप ख़ुद बताइए कि क्या हाल होगा। अब कुछ लोग जो इतने मसरूफ़ थे, मुसलसल जहाद में लगे हुए थे, अब अचानक उनको खाली बिठा दिया जाए, सारे फ़ौजी अंसार में आकर रुक गए, फ़ौजी छावनियों में, अब वो सब फारिग थे। और हम कहते हैं ना, आपने कहावत सुन रखी होगी, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल वर्कशॉप, कि जहाँ खाली जगह होती है दिमाग में शैतान बसेरा कर लेता है वहाँ कर। तब उनकी जो इतनी एनर्जी लग रही थी, अब वो क्या हो गए थे, बिल्कुल ही खाली हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, इन छावनियों में उन दोनों किस्म के लोग थे, वो अरब के बद्दू भी थे जो जिनकी तालीम और तरबियत नहीं हुई थी, और जो सिर्फ माल और दौलत के लिए या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जहाद में शरीक हुए थे, और वो लोग भी थे इसमें जो गैर अरब थे। और साथ में हम देखते हैं कि फिर ये फितना जो है, यानी उस वक्त के बारे में बताया जाता है कि इब्ने सबा नामी एक आदमी था जो कि यमन का रहने वाला था, इब्ने सबा जो कि यमन का रहने वाला था, और ये ख़ास तौर से ये ज्यू था, और इसने इस्लाम कबूल ही इसलिए किया था कि मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाए। ये कोई मुसलमानों इस्लाम जो है इसने इसलिए कबूल नहीं किया था कि ये इस्लाम लाना चाहता था, बल्कि इस्लाम कबूल किया इसने कि मुसलमानों के अंदर इंतशार फैलाए। और यहूदियों के बारे में तो आपको मालूम ही होगा कि बहुत ही फितना जो कौम होती है ये। ख़ुद अल्लाह के रसूल के ज़िंदगी में आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ दी, कई बार उन्होंने मीसाक जो किया था अहद उसको तोड़ा, अल्लाह के रसूल पर हमले किए। तो ये भी ज्यू था, और यमन से ये आकर फिर बाद में मदीना में सेटल्ड हो गया उस्मान रदी अल्लाह तआला के दौर में। और इसने क्या किया कि उस्मान रदी अल्लाह तआला के दौर में इसने ये खबरें, ये झूठी अफवाहें उन अंसार में, वो जो फौजी कंटोनमेंट्स थे उनमें ये बातें फैलाना शुरू कर दी कि अस्हाबे बैत यानी अली रदी अल्लाह तआला ये اور عام دوسرے مسلمان بالکل الگ الگ ہیں، اور اس نے اس طرح سے مسلمانوں میں فتنہ پھیلایا کہ خلافت کے صحیح حقدار تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن عمر، ابو بکر اور عثمان نے ان کا حق غصب کر لیا اور خود خلیفہ بن بیٹھے، نعوذ باللہ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے زہر پھیلا رہا تھا یہ ابن سبا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑا سا یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آتا تو انہوں نے صبیح کے ساتھ کیسے کیا تھا، کہ صبیح کا معاملہ انہوں نے کیسے نپٹایا۔ لیکن یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت نرم مزاج تھے۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہ جب یہ قبر کے پاس سے گزرتے، قبرستان سے، تو اتنا زیادہ روتے آخرت کی یاد میں اور قبر کے بارے میں سوچ کے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور ایک صحابی خود ہی وہاں پر پہرہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج میں اللہ کے رسول کی پہرے داری کروں گا۔ اسی دوران اس باغ کی دیوار پر ابو بکر صدیق تشریف لاتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول ان کو آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اس باغ میں اللہ کے رسول جو بیٹھے تھے کنویں کے اوپر بیٹھے تھے، کنویں کی منڈیر پر، جو منڈیر ہوتی ہے نا کنویں کے گرد جو گھیری جاتی ہے، اس منڈیر پر آپ بیٹھے اور پیر اندر کر کے بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابو بکر صدیق آئے تو ابو بکر صدیق بھی آپ کو دیکھا دیکھی اسی انداز سے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ کو بھی اجازت مل گئی، اور دونوں صحابہ کو جب اندر آنے کی اجازت ملی تو ساتھ میں اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، یہ جنت کی بشارت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، وہ دائیں جانب سے بیٹھ گئے، ایک جانب سے ابو بکر، ایک جانب سے عمر۔ کہا جاتا ہے ان تینوں کے بیٹھنے سے وہ جگہ آدھی فل ہو گئی۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اندر آنے کی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو بھی اجازت دے دی جائے اور ان کو بھی جنت کی بشارت دی جائے، لیکن اس کے ساتھ کچھ آزمائشیں ہوں گی۔ اب یہ جو جملہ آپ نے فرمایا تھا، تو یہ جملہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے صحیح ثابت ہوا، کہ دونوں کے لیے جب ابو بکر صدیق اور عمر آئے تو آپ نے صرف ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کچھ آزمائشیں بھی ہوں گی، فتنے بھی ہوں گے۔ تو یہ جو آخر کا، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخر کا دور خلافت تھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فتنے بہت پھیلے، اور خود اس میں سے کچھ جو تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں تو کچھ سبب جو تھا وہ یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ نرم مزاج تھے، ان کی اسی نرمی کا فائدہ ان کے رشتہ دار اور ان کے قبیلے والوں نے اٹھایا، اور کہا جاتا ہے کہ جگہ جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ حکمراں بن بیٹھے، گورنرز، والی یا حاکم۔ اب یہ چیز جو ہے عبداللہ بن سبا نے کیا کیا کہ یہ عام مسلمانوں کو ہو سکتا ہے اس بات کی طرف ان کا ذہن بھی نہ جاتا، لیکن عبداللہ بن سبا نے ان چیزوں کو بہت ہائی لائٹ کیا اور بہت اس کے بارے میں اس نے چرچا کیا، جس کی وجہ سے عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقربہ پروری کر رہے ہیں، اور اس نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہکانا شروع کیا لوگوں کو، اور خاص طور سے کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیور کرتا تھا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور سے کہتا تھا کہ یہ اہل بیت میں سے ہے، اور اس نے پھر مسلمانوں میں دو فرقے پیدا کر دیے، اور اس میں خاص ہاتھ اور بھی دوسرے لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن 90% اس میں جو ہاتھ تھا عبداللہ بن سبا کا ہاتھ تھا، یہ جو جیو تھا۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ دو فرقے اس نے بنا دیے، یہ دو گروپ اس نے پیدا کر دیے، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شورش پیدا ہوئی۔ ایک ایسا وقت آیا مدینہ پر کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا ان کے گھر کے اندر، کہا جاتا ہے کہ ان کو پانی بھی نہیں دیا گیا، وہی کنواں جو انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اس کنویں کے پانی سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا۔ اتنا یعنی آپ خود دیکھیں کہ کیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہوں گے، اور پھر اسی حالت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ اب یہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد اس کو اور موقع مل گیا، کیونکہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے اب خلافت کے لیے، اب تو اور کوئی نہیں بچا تھا، تو مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس دوران کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حج پر گئی ہوئی تھیں، واپسی پر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، زبیر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ کے بہنوئی بھی تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگوں نے مل کر کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عثمان کا قصاص مانگتے ہیں، کہ عثمان کو جو شہید کیا گیا ان لوگوں کو پکڑا جائے اور قصاص کے بدلے قصاص میں ان کو پھر قتل کیا جائے. اب یہ لوگ اس نیت سے چلے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیں گے اور قصاص لیں گے. اب راستے میں جب یہ دونوں جمع ہوئے تو یہ عبداللہ بن سبا، کہا جاتا ہے کہ معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات ہو گئی، اور یہ لوگ واپس نکلنے والے تھے صبح. تو یہ جو عبداللہ بن سبا جو کہ اس وقت وہاں موجود تھا خیموں میں اور ایک آرمی کے ساتھ تھا، اس نے اپنے لوگوں کو جو اس کے لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ تو دیکھو یہ تو غلط بات ہو رہی ہے، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے طرف سے لوگوں کو تیار کیا کہ فلاں خیمے پر جا کر آگ کے گولے پھینکو، اور ان لوگوں نے یہ جنگ اس طرح سے شروعات کی، یہ جنگ جمل جو ہوئی تھی. تو یہ دونوں صحابہ نہیں آپس میں لڑے تھے بلکہ یہ عبداللہ بن سبا نے جنگ کو بھڑکایا. اور آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت تو کچھ سجھائی نہیں دیتا، کہ جب پتہ چلے کہ اچھا فلاں نے ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا تو پھر سامنے والی آرمی بھی بھڑک اٹھتی ہے، اور اس طرح سے آپس میں جنگ ہو گئی. اور اس وقت بہت ہی احتیاط سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ اللہ نے آپ کو گھر بیٹھ رہنے کا حکم دیا تھا، اور پھر اونٹ لا کے دی. کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کی کونچیں بھی کاٹ دی تھیں کہ وہ واپس نہ جا سکیں. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کا انتظام کیا اور ان کو واپس گھر بھیجا. اور اس بات پر بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ روتی تھیں، کہ کہا جاتا ہے کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا اس واقعے کی وجہ سے. تو یہ جو عبداللہ بن سبا تھا اس نے یہ آپس کے تعلقات کو خراب کیا. پھر کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ ایک اور فتنہ کھڑا کیا، اور اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہی نبی بھی ہے نعوذ باللہ. اس نے کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی بلکہ نبوت منتقل ہو گئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھ گچھ کروائی. اب اتنا اسٹرکٹ ایکشن اس وقت انہوں نے نہیں لیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے ان کو پتہ چلا کہ لوگ میرے بارے میں ایسا کرے کہ نعوذ باللہ مجھے جو ہے نبی کہہ رہے ہیں، انہوں نے لوگوں کو سزائیں دی. اور پھر اس وقت کیا ہوا کہ اس وقت سے پھر یہ جو شیعہ فرقہ تھا، خوارج کا فرقہ، شیعہ فرقہ، رافضی فرقہ، یہ فرقوں کی شروعات ہوئی. اور ان فرقوں نے اپنے اپنے مطلب کے لیے، اپنے اپنے مسلک کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں کہ ہم اپنی بات میں سچے ہیں، اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں اس وجہ سے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. اور اس بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ لوگ تو نہیں مان سکتے تھے نا ایسی بات، کسی کی بھی بات لوگ نہیں مان لیتے تھے، اگر حدیث رسول بات کہہ کر بات کی جائے تو لوگ مان لیتے تھے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خوارج کا فرقہ تھا، جب بعد میں معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی اور وہ جنگ بعد میں ختم ہو گئی، دونوں واپس اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے، تو یہ عبداللہ بن سبا کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ یہ جنگ بھڑکی کیوں نہیں اور آگے، اور اس نے جو ہے فتنہ پھیلانا شروع کر دیا، جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی، اور اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ نعوذ باللہ نبوت سے بھی اٹھا کر اس نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نعوذ باللہ خدا ہے، یا خدا ان کے اندر حلول کر گیا ہے، اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ خوارج کا فرقہ تھا جو علی رضی اللہ عنہ کی جو آرمی تھی جنگ صفین میں، تو اس آرمی کے کچھ لوگ الگ ہو گئے اور وہ خوارج کا فرقہ کہلایا. اب اس فرقے نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خدا ہے، کیونکہ اسلام بہت دور دراز تک پھیل گیا تھا. اب یہ جو ایرانی لوگ تھے یا جو عراق کے لوگ تھے، کیونکہ یہ آتش پرست تھے نا پہلے، آپ کو معلوم ہوگا آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، اب ان کے اندر کیسے عجیب سے عقیدے تھے. تو اب یہ جب اسلام پھیلا اور یہ لوگ مسلمان ہوئے تو پوری طرح سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف نام کو مسلمان ہو گئے تھے، اندر سے ان کے اندر جو ایک سوچ تھی، ایک وہ جو ان کے دماغ کے اندر بات بیٹھی ہوئی تھی، بد عقیدگی کہنا چاہیے جس کو، تو ویسے ان کی تربیت نہیں ہو پائی تھی. بہت سارے لوگوں نے اس کا ساتھ دیا خوارج کا، اور وہ لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ہاں واقعی میں نعوذ باللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خدا ہے، نعوذ باللہ. جب علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے ان لوگوں کو جمع کر کے سزا دی، اور کہا جاتا ہے کہ کئی لوگوں کو انہوں نے جلانے کا حکم دیا. जला दिया। अब ये करना था कि और उनके, आप देखिए कि ऐसी सख्त सज़ा मिलने के बाद तो उन्होंने इस फितने को ख़त्म कर देना चाहिए था, डर जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग डरे नहीं, बल्कि इनका फितना और बढ़ गया। क्योंकि एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोई इंसान किसी इंसान को जलाने की सज़ा न दे, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह का हक है, अल्लाह ही जिसको चाहेगा आग में डालेगा और जिसको चाहेगा उससे बचाएगा। इस तरह का कुछ मफहूम बनता है हदीस का कि अल्लाह के रसूल ने आग के अजाब देने को मना किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने आग का अजाब दिया उनको, तो वो लोग कहने लगे कि हाँ अब तो देखो ये बात साबित हो गई, क्योंकि जलाने का अजाब अल्लाह के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब अली रज़ी अल्लाह ताला ने आग से जलाने का अजाब दिया तो इसका मतलब नऊज़ बिल्लाह यही खुदा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसा फितना फैल रहा था, कैसे लोगों के की जहन साजी की जा रही थी, क्योंकि अकीदा जो ऐसा था पहले से, जो ये लोग देखते आ रहे थे कि पहले से क्या इनके जहन में था, क्योंकि ये लोग आतिश परस्त थे, इनका जो ईमान था वो उस लेवल का नहीं था, बल्कि इनका ईमान जो है बहुत ही लो लेवल का था। और पहले से होते हुए इनके मुआशरे के जो रस्म रिवाज थे, इनकी जो इबादत के तरीके थे, उन इबादत के तरीकों की वजह से जो है इन लोगों ने ऐसी नई नई बातें पैदा कर ली और उस पर यकीन भी कर लिया। तो ये भी हालात थे हदीसों के घड़े जाने के। शिया फ़िरके ने अपने फेवर में हदीसें घड़ी, रावजी जो फ़िरका था उसने अपने फेवर के लिए हदीसें घड़ी, ये खवारिज जो थे इन्होंने अपने अकीदे के फेवर के लिए हदीसें घड़ी। इसी तरह से मोतज़िली फ़िरका था, एक मोतज़िली, नीम ऐन ते ज़े लाम, ये मोतज़िली फ़िरका, ये अकल परस्तों का फ़िरका था। ये कहते थे कि वही भी अकल के ताबे है, मुसलमान थे ये लोग, लेकिन चूँकि उस वक्त इस्लाम बहुत चारों तरफ फैल चुका था, और आपको मालूम होगा कि जो यूनान का जो फ़लसफ़ा है, यूनान की हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो वहाँ से आपको जो बात मिलेगी कि वहाँ पर देवी देवताओं का बहुत रिवाज था और फ़लसफ़ा बहुत, फ़लसफ़े की बहुत धूम थी वहाँ पर। तो जब यूनान में मुसलमान पहुँचे तो वहाँ के जो फ़लसफ़े की किताबें थी वो मुसलमान अरबी में ट्रांसलेट करने लगे, और यूनानी फ़लसफ़े से मुतासिर होकर उन लोगों ने इस बात का दावा किया या इस बात का क्लेम किया कि अकल ही सब कुछ है, वही भी अकल के ताबे हैं। और इन लोगों ने कहा कि बस हम वही बात मानेंगे जो अकल जिसको सही करार देती है। अब आप देखिए कि अकल तो कभी धोखा भी खा सकती है ना, है कि नहीं। कोई शख्स बहुत ज़्यादा अकलमंद होता है लेकिन ये बात तो नहीं ना कि वो सही ही हो। तो अकल जब तक वही के ताबे नहीं होगी, अकलमंद तो जो है आप देखें कि शैतान भी था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़हीन था, बहुत सब कुछ था, इबादत गुजार था, लेकिन उसने अल्लाह की बात नहीं मानी। तो ये जो अकल परस्त जो तबका था, मोतज़िली फ़िरका, उन्हीं की देन है ये मुनकरीन हदीस, या उन्हीं की पैदावार है ये वाला तबका जो अपने आप को अहलुल कुरान कहता है और हदीस का मुनकर है। तो जो अभी हमने पीछे बात पढ़ी थी ना कि उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जो कहा था कि मेरी उम्मत की हलाकत, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, उन्हीं लोगों के हाथों होंगी जो इल्म वाले होंगे लेकिन दीन से दूर होंगे, तकवा नहीं होगा, तालीम याफ्ता बेदीन लोग, ठीक है ना। तो आज भी जो ये हदीस का इनकार करते हैं, कौन सा तबका करता है, जो बहुत पढ़ा लिखा तबका है, खुसूसन जब अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया तो वहाँ के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, उन लोगों ने इसमें ज़्यादा हिस्सा लिया हदीस का इनकार करने में। तो हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए ऐसे तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हुए लोगों से कि आया कहीं ये हदीस के मुनकर तो नहीं है, हदीस को ना मानने वाले तो नहीं हैं। तो ये वजूहात थी। दूसरी जो वजूहात हम देखते हैं कि एक तो मोतज़िली फ़िरका हुआ, एक खवारिज का फ़िरका हुआ, फिर रावजी और शिया फ़िरका हुआ। इन लोगों ने अपने फेवर के लिए, अपने मसलक को, अपने अकीदे को सही साबित करने के लिए हदीसें घड़ी, तो ये झूठी हदीसें घड़ी गईं। तो आप देखिए कि जिस तरह से वही को पहचानने की फ़र्क आज है उलमाए कराम में या मुसलमानों में, कि वो पहचान लेते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और ये फला फला झूठी घड़ी हुई बात है। तो जब अल्लाह के कलाम को पहचान सकते हैं तो अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन में इतना दरक, इतना फहम पैदा कर दिया था कि वो हदीसों को देखकर पहचान लेते थे कि कौन सी हदीस, कौन सा जुमला अल्लाह के रसूल फरमा सकते हैं और कौन सा जुमला अल्लाह के रसूल नहीं फरमा सकते। کہا جاتا ہے ابو زرعہ کے پاس، جن کا ہم نے اس دن ذکر کیا تھا نا کہ جن کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے شرطی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی نا کہ اگر ابو زرعہ کو اتنی حدیثیں نہ یاد ہو تو تجھ پر طلاق ہے، جب ان کے پاس معاملہ پیش ہو تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہے کیونکہ مجھے اتنی حدیثیں واقعی میں یاد ہیں۔ تو ان کا حافظہ بہت تیز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک کسی اور تابعی کے پاس پہلے وہ گیا جن کو بہت ساری احادیث یاد تھیں اور حدیث کے بارے میں بہت مشہور تھے، یعنی حدیث کو پہچاننے کے بارے میں۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹی اور سچی حدیث کو فوراً بتا دیا کرتے تھے۔ ایک محدثین میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو ہے کوئی حدیث ان کے سامنے بیان کی، محدث کے سامنے، اور کہا کہ میں نے فلاں فلاں جگہ سے یہ حدیث جو ہے لی ہے اور اس کی ایسی ایسی روایت ہے۔ اور وہ حدیث کو سنانے کے بعد ان صحاب وہ محدث نے اس کی تمام جو ہے علتیں بتا دی کہ اس میں فلاں فلاں جگہ غلطی ہے، فلاں فلاں جگہ یہ ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ آپ بھلا کیسے بتا سکتے ہیں، یا آپ جو ہے بغیر دیکھے کیسے بتا رہے ہیں کہ اس حدیث میں غلطی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو تم ابو زرعہ کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بتا دیں گے۔ یہ شخص ابو زرعہ کے پاس گیا، جب ابو زرعہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اس حدیث میں وہ ساری علل بتا دی کہ کیا کیا اس میں مسٹیکس ہیں۔ اب وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ فلاں نے بھی جو ہے ایسی بغیر دیکھے بتا دیا اور آپ بھی ایسی بغیر دیکھے بتا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت یا دلیل ہے کہ یہ حدیث غلط ہے یا اس کی حدیث میں یہ اس حدیث میں یہ فلاں فلاں غلطی ہے؟ تو ابو زرعہ نے کہا کہ جب تم جوہری کے پاس جاتے ہو تو جب تم اس کو سکہ دیتے ہو تو وہ اچھال کر دیکھتا ہے سکہ اور بتا دیتا ہے اچھال کر ہی کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو کیا تم جوہری سے ثبوت مانگتے ہو؟ ثبوت تو نہیں مانگتے نا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی حدیث کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ کون سی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کون سی بات اللہ کے رسول کی فرمائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہم کو، ہم نے اس میں عمر یوں ہی نہیں گزاری۔ تو اس طرح سے وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ حدیث کو پہچاننے کا فہم یا درک ان کے اندر آ گئی تھی کہ یہ حدیث کون سی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو یہ چیزیں تھیں، تو یہ بھی اسباب تھے جھوٹی حدیثوں کے گھڑے جانے کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ شہرت مل رہی ہے، اس کی وجہ سے عزت اور مقام مل رہا ہے، اس وجہ سے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑ دی۔ کچھ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ قرآن پڑھنے سے بے رغبت ہو رہے ہیں، تو ان کا ارادہ کوئی غلط نہیں تھا، ان کا مقصد بھی غلط نہیں تھا، نیت خراب نہیں تھی ان کی، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ قرآن سے بے رغبت ہو رہے ہیں اور قرآن پڑھنے پر اتنی توجہ نہیں دیتے، قرآن کی تلاوت پر، تو انہوں نے قرآن کی تلاوت کے لیے جھوٹی حدیثیں گھڑنی شروع کر دی اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی کہ فلاں سورہ پڑھنے سے اتنا اجر ہے اور فلاں سورہ پڑھنے سے اتنا اجر ہے، جیسے اس کی مثال سورہ یاسین اور سورہ واقعہ ہے۔ حالانکہ سورہ یاسین کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بھی سنگل حدیث بھی ہمیں صحیح کے درجے پر نہیں ملتی سورہ یاسین کی فضیلت میں۔ اسی طرح سے جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین، اب یہ دو گروپ بن گئے تھے، اور یہ جب دو گروپ بن گئے تھے، یہ صحابہ تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ دونوں میں جنگ ہوئی علی اور معاویہ کے درمیان، تو روم کی کوئی بادشاہ نے، یا جو دور دراز کا بادشاہ تھا، اس نے خط لکھ کر بھیجا کہ ہم دونوں مل کر نعوذ باللہ علی پر حملہ کرتے ہیں، یا اس طرح کا کچھ جملہ اس نے لکھ کر بھیجا تھا۔ تو جو کسی غیر مسلم بادشاہ نے یہ لکھ کر بھیجا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم اور تم ایک ساتھ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں لکھ کر بھیجا تھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہماری آپس میں جنگ ہے، وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے، اور اگر تم نے اس طرح کی کچھ جرأت کی یا تمہاری ہمت ہوئی تو میں ان کی ٹیم میں شامل ہو کر، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں شامل ہو کر، ایک ادنا سپاہی کی مانند لڑوں گا۔ یہ ان کا جملہ تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا آپس کا اختلاف تھا، لیکن ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے یہ لوگ، اور کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہیں لگائے صحابہ اکرام نے، اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی کبھی بھی انہوں نے کوئی غلط حدیث جو ہے اللہ کی طرف منسوب نہیں کی اپنے فیور میں کرتے ہوئے۔ لیکن جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے اپنے لیڈر کے فیور میں حدیثیں گھڑ دیں۔ کسی نے کہا کہ معاویہ بہت اچھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے فیور میں جھوٹی حدیث گھڑ دی۔ کسی نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اچھے ہیں اور ان کے فیور میں حدیثیں گھڑ دی. اور آپ کو ابھی بتایا نا کہ جو خوارج کا جو فرقہ تھا انہوں نے تو اتنا زیادہ آپ کے مناقب بڑھائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ نعوذ باللہ خدا ہی بنا دیا تھا ان کو. تو اس طرح سے اپنے اپنے لیڈر کے فیور میں حدیثیں گھڑی گئیں کہ ہم صحیح ہیں اور ہم صحیح ہیں. یہ ایک وجہ تھی. اس کے بعد شہرت کی خاطر جب لوگوں نے دیکھا کہ حدیث کے علم کی وجہ سے انہیں اتنی شہرت مل رہی ہے اور محدثین کا اتنا بڑا مقام ہے. ابھی آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں کہ لوگ ان کو نہ سونے دیتے تھے نہ لیٹنے دیتے تھے نہ صبح نہ شام میں, اتنی زیادہ ان کی اہمیت بڑھ گئی تھی. پھر اس دن بھی آپ سے ذکر کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ عبداللہ بن مبارک جب کسی شہر میں داخل ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ بازار کے بازار خالی ہو گئے, دکانیں بند ہو گئیں, پورا شہر خالی ہو گیا ان کے استقبال کے لیے. تو ملکہ زبیدہ جو یہ منظر دیکھ رہی تھی اپنے چھت پر کھڑی ہو کر, تو اس نے اپنے خلیفہ سے کہا کہ اصل حکومت تو ان لوگوں کی ہے اور بغیر تلوار کے زور سے ہی حکومت کرتے ہیں لوگ, جو محدثین کرام ہیں, جو علماء کرام ہیں. تو اتنی زیادہ شہرت ہو گئی تھی. تو جب لوگوں نے دیکھا کہ اس سے شہرت حاصل ہو رہی ہے, اس لیے وہ لوگ اپنی دکان لے کر بیٹھ گئے اور خود سے جھوٹی حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کو کوئی حدیثوں کا علم نہیں تھا, وہ حدیث کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھے, لیکن خود سے گھڑ کر حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دی تاکہ ان کی واہ واہ ہو, ان کی عزت ہو, ان کی شہرت ہو. ٹھیک ہے, ایک وجہ یہ ہوئی. دوسری وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور اسلام کی ہسٹری میں ایسا بھی آیا جب صوفی ازم نے بہت زیادہ جو ہے کہنا چاہیے نا کہ اسلام سے دوری پیدا کی. اور صوفی ازم ایکچولی ہے کیا؟ تصوف سے نکلا ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ اسلامی تصوف ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ جو صوفی ازم تھا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز تھی. اور یہ عیسائیوں سے متاثر ہو کر دراصل یہ رہبانیت تھی. جو لوگ نظمیں یا غزلیں پڑھ کر جو ہے لوگوں سے پیسہ مانگتے ہیں, ہم ان کو اللہ والے کہتے ہیں نا. اور یہ جو قوالیوں کا رواج عام ہوا قبروں پر, درگاہوں پر, تو ایکچولی رہبانیت کا نام دے کر, اسلام کا نام دے کر وہاں پر ساری وہ خرافات کی گئیں جس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں تھا. اور نعوذ باللہ لوگوں نے ایسی جھوٹی جھوٹی حدیثیں گھڑی کہ اللہ کے رسول بھی صوفی تھے, نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھمال کیا کرتے تھے ایسے میوزک کے وہ چیزیں لے کر. یہ تک جھوٹی حدیث گھڑی گئی کہ اللہ کے رسول کے سامنے ایک بار کسی نے کوئی سانگ میوزک کے ساتھ پڑھا تو اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی بات کو, یعنی قوالیوں کو صحیح مقام دینے کے لیے کہ قوالیاں لوگوں کی نظروں میں محبوب ہو جائیں, اس وجہ سے نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے تعلق سے حدیث گھڑ دی گئی کہ اللہ کے رسول نے میوزک کو پسند فرمایا. اور اسی کا نتیجہ کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ جو درگاہوں پر یا پھر جہاں قبریں ہیں یا جو عرس اور میلہ لگتا ہے تو وہاں پر یہ قوالیاں گائی جاتی ہیں. اور ہر وہ خراب کام وہاں ہوتا ہے جو اسلام قطعی طور پر ناپسند کرتا ہے, جو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. وہاں پر پھر نہ پردے کی پابندیاں ہوتی ہیں اور الٹا خرافات ہوتے چلے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان قوالیوں میں جو بدعت کیسے الفاظ ہیں شرک کے, جو سب سے مشہور قوالی آپ نے سنی ہوگی جو بہت زیادہ ہمارے یہاں پر چلتی رہتی ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو ایسی شرکیہ قوالیاں کہ جس میں نعوذ باللہ جو درجہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا, اور یہ صوفیوں کو پھر وہ درجہ دیا گیا جس کی وجہ سے ان صوفیوں نے وہ حدیثیں گھڑی. تو ہر صوفی ایسے نہیں تھے لیکن اس میں سے اکثر وہی تھے جو خرافات کرنے والے تھے. کہ پھر یہ صوفیوں کے بارے میں یہ تک ہو گیا کہ محدثین کہتے ہیں, ایک بہت بڑے محدث ہے اس وقت ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان صوفیوں کی وجہ سے یا صوفیزم کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ کئی عورتیں اپنے شوہروں کے رہتے ہوئے بیوہ ہو گئیں اور کئی بچے اپنے والد کے رہتے ہوئے یتیم ہو گئے. یعنی ان لوگوں نے ایسی رہبانیت اختیار کی یا ایسی عبادت میں یہ لوگ لگے رہتے کہ دور دراز شہروں سے چلے جاتے, اپنی بیوی سے جو جائز تعلق ہے وہ بھی قائم نہ رکھتے. تو اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے نا, آپ سب جانتے ہوں گے. تو یہ بھی ایک وجہ تھی صوفیزم, اور یہ اسلام کا جو دور تھا یہ صوفیزم کی ہی پیداوار ہے. جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکبر بادشاہ نے بھی جو نیا دین پیدا کیا تھا یہ اسی کی دین ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ترغیب و ترہیب, یعنی کسی کو انکریجمنٹ کرنے کے لیے, انکریجمنٹ کے لیے یا انسینٹیو کہ جنت کے بارے میں ان کو رغبت دلانا اور جہنم سے ڈرانا. अब इसके लिए क्या किया कि लोग जब लोगों ने देखा कि लोगों में गुनाह आम हो रहे हैं और लोग डर नहीं रहे हैं, तो उन्होंने लोगों को डराने के लिए झूठी हदीसें घड़नी शुरू कर दी जहन्नुम के बारे में या अल्लाह के अज़ाब के बारे में। और जब देखा कि लोग नेकी की तरफ नहीं आ रहे हैं तो नेकी के काम पर उकसाने के लिए हदीसें घड़नी शुरू कर दी कि अगर तुम इतना काम करोगे तो तुम्हें इतना दर्जा बड़ा मिल जाएगा। इसके लिए भी हदीसें घड़ी गईं। फिर एक और वजह जो थी वो वजह ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत में गुलू कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह सिर्फ इंसान ही नहीं हैं बल्कि आप नूर मिन नूर हैं। और अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से फिर ऐसी हदीसें घड़ी गईं कि जिसमें ये बताया गया, ये शो किया गया कि अल्लाह के रसूल नाउज़ुबिल्लाह अभी तक ज़िंदा हैं और आप भी अल्लाह के बराबर दर्जा रखते हैं। और फिर आप उसी की पैदावार आप देखें कि आज जो अशआर हैं कि काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हूँ लेकिन काबे का भी काबा मीठे नबी का रोज़ा। तो ऐसे लोग थे जो अल्लाह के रसूल की शान में गुलू के लिए जिन्होंने हदीसें घड़ी कि नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के रसूल का दर्जा भी अल्लाह के बराबर है और आप एक इंसान या बशर नहीं हैं बल्कि आप बशर से कोई ऊपर की चीज़ हैं। जो ईसाइयों ने किया था कि ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने अल्लाह का बेटा करार दे दिया, इसी तरह से मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से हदीसें घड़ी कि अल्लाह के रसूल भी बशर नहीं है बल्कि ये नूर है और नौज़ुबिल्लाह अल्लाह के बराबर दर्जा रखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये वो असबाब थे जिसकी वजह से हदीसें घड़ी गईं। और भी बहुत सारी चीज़ें हमें मिलेंगी लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मुख्तसर किया है। अब इसी बात को वजह जवाज बनाकर मुनकरीन हदीस पूरे हदीस के ज़खीरे को रिजेक्ट कर देते हैं या कहते हैं कि हम सिरे से हदीस को मानेंगे ही नहीं क्योंकि हदीसें घड़ी गई थी लिहाजा हमें क्या मालूम कि कौन सी सही है और कौन सी गलत। अभी हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला या अगली क्लास में देखेंगे कि मुहद्दिसीन किस तरह से छांट कर सही हदीसों को अलग कर दिया करते थे और गलत हदीसों को निकाल देते थे। मौजू हदीस की पहचान, यानी हम कैसे करेंगे कि झूठी हदीस है उसके बारे में, और बहुत सारी जो मशहूर अहादीस हैं जो कि झूठी हैं उसको भी हम अगली क्लास में देखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और हदीस के इल्म में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा हो ताकि कल क़यामत के दिन हम अल्लाह के रसूल के सामने शर्मिंदा ना हों और अल्लाह ताला हमारा नाम उन लोगों में लिख ले कि जिन्होंने कुछ ना कुछ हदीस की राह में अपना कुछ वक्त लगाया। अल्लाह हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।